سنیچر 6 اگست، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلسل کرفیو کے 4 ہفتے، دسیوں ہلاکتیں، ہزاروں زخمی، زندگی مفلوج. پولیس چھروں کے استعمال کے دفاع میں کہتی ہے،
جو کراؤڈ جس حساب سے آج اس میں جو ایکشن لیا گیا ہے، اٹ از ناٹ اے پرو ایکٹیو ایکشن، اٹ از بیسیکلی اے ڈیفنسو ایکشن.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 9 جولائی کو مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والی انڈیا مخالف احتجاجی تحریک کو آج 1 ماہ گزر گیا ہے. اس احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے حکومت نے کرفیو سمیت انٹرنیٹ کی سہولت بند کر دی، جبکہ موبائل سروس کو کافی روز تک بند رکھنے کے بعد کھولا گیا. مظاہرین کے خلاف تازہ کارروائیوں میں 3 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 1 ماہ کے عرصے میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک اور 3000 زخمی ہو چکے ہیں. کرفیو کے سبب وادی سمیت مختلف علاقوں میں اشیاء خوردونوش کی قلت ہے، لیکن علیحدگی پسندوں کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. ادھر پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے وزارت خارجہ کے حکام کو ہدایات دی ہیں کہ وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کے شکار افراد کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ کریں، خصوصاً ان متاثرہ افراد کے علاج کے لیے جنہیں پیلٹ گنوں سے نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان کے خفیہ اداروں نے بلیک لسٹ کیے جانے والے امریکی شہری کو ملک میں دوبارہ داخل ہونے پر ایک گیسٹ ہاؤس سے گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ ملزم کو بینظیر بھٹو ایئرپورٹ پر کلیئرنس دینے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے 2 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان میں سے 1 اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ذیشان ظفر.
ایف آئی اے حکام کے مطابق امریکی شہری میتھیو بیرٹ کو سال 2011 میں اس وقت بلیک لسٹ قرار دے کر ملک بدر کیا گیا تھا جب وہ پنجاب کے علاقے فتح جنگ میں کالا چٹا پہاڑ کے قریب واقع حساس عمارتوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ایف آئی اے حکام نے امریکی شہری کی کلیئرنس کرنے والے اہلکار احتشام الحق کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ان کے والد اور شفٹ انچارج انسپیکٹر راجہ آصف محمود کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. وزیر داخلہ نے امریکہ میں پاکستانی قونصل خانے میں تعینات ان افراد کے خلاف بھی تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے جنہوں نے میتھیو بیرٹ کو پاکستانی ویزا فراہم کیا. حکام کا کہنا ہے کہ ملزم میتھیو کے خلاف قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا.
شام سے اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے حمایت یافتہ فائٹرز نے دولت اسلامیہ گروپ سے شہر مانبج کا مکمل قبضہ حاصل کرنے کے قریب ہیں. ترکی کی سرحد کے قریب واقع یہ شہر دفاعی اعتبار سے اہم سمجھا جاتا ہے اور گزشتہ 2 برس سے اس پر دولت اسلامیہ کا قبضہ تھا. تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
برطانیہ سے شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شہر کے وسط میں ابھی بھی دولت اسلامیہ کے کچھ جنگجو موجود ہیں. امریکہ کے حمایت یافتہ کرد اور عرب جنگجوؤں کے اتحاد نے مانبج پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تقریباً 2 ماہ قبل کارروائی کا آغاز کر کے شہر کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا تھا. اب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 90% شہر پر قبضہ حاصل کر لیا ہے. اس کارروائی کے دوران امریکی فضائیہ کے طیارے بھی شہر میں موجود شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہے. امریکی فضائیہ کی بمباری کے نتیجے میں شہر سے بھاگنے والے عام شہریوں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں.
ادھر عراق میں سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے 5 ٹیکسی ڈرائیورز کو دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں سے شہریوں کو باہر لے جانے کے الزام میں ہلاک کر دیا ہے. ان کے مطابق قائم نامی شہر میں شدت پسندوں نے ان ڈرائیورز کے خاندان کے افراد سمیت مقامی لوگوں کو زبردستی ان کو ہلاک کرتے ہوئے دکھایا. شدت پسندوں نے خبردار کیا ہے کہ علاقے سے بھاگنے کی کوشش کرنے والے تمام افراد کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوگا. بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ 2010 سے زیر حراست ایران کے ایک جوہری سائنسدان شاہرام امیری کو پھانسی دے دی گئی ہے. بعض رپورٹس کے مطابق انہیں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معلومات پر عبور حاصل تھا. 2010 میں وہ امریکہ سے ملک واپس آئے تو ان کا استقبال ایک ہیرو کے طور پہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اطلاعات آئیں کہ انہیں طویل عرصے قید کی سزا سنائی گئی ہے. سعودی عرب نے گزشتہ مہینے جرمنی میں حملے کرنے والوں کے ممکنہ منصوبہ سازوں کو ڈھونڈنے میں مدد کی پیشکش کی ہے. اطلاعات ہیں کہ دونوں حملہ آور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں سے رابطے میں تھے جنہوں نے حملہ آوروں کو ہدایات دیں. کہا جا رہا ہے کہ ان میں کم از کم ایک رابطہ کار سعودی شہری تھا. جنوبی افریقہ کی حکمراں جماعت افریقن نیشنل کانگریس کو بلدیاتی انتخابات میں ڈیموکریٹک الائنس کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے. انہیں جن بلدیاتی علاقوں میں شکست ہوئی ہے ان میں ایک دارالحکومت پریٹوریا بھی شامل ہے. تشوانی شہر کے حتمی نتائج سے ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹک الائنس نے 43% جبکہ افریقن نیشنل کانگریس نے 41% ووٹ حاصل کیے ہیں. جاپان کا کہنا ہے کہ چین نے بحیرہ مشرقی چین میں جاپان کے زیر کنٹرول پانیوں کے قریب 230 کشتیوں اور بظاہر 6 مسلح کوسٹ گارڈ جہازوں پر مشتمل ایک بیڑا روانہ کیا ہے. واضح ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران بیجنگ کا اپنے بحری دعووں سے متعلق انداز کافی جارحانہ رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اسلام آباد سے ایک بلیک لسٹ امریکی گرفتار. برازیل میں ریو اولمپکس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب. ان کے علاوہ ہفتہ وار فیچر, بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو بھی پروگرام کا حصہ ہیں. مگر آج سیربین کا بڑا موضوع ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں طویل کرفیو سے پیدا ہونے والی مشکلات اور اس بحران کا ممکنہ حل. حکومت نے مسلح کشمیری کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ہند مخالف احتجاجی لہر کو دبانے کے لیے کرفیو اور دوسری پابندیوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اسے ایک مہینہ پورا ہونے کو ہے. اس دوران 60 سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریباً 3,000 زخمی ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ جو احتجاجی مظاہروں کی آواز سے شروع ہو رہی ہے.
گزشتہ ایک ماہ سے کشمیر اور جموں کے اکثر علاقوں کی آبادیاں سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں. مظاہرین کے خلاف گولیوں, چھروں اور آنسو گیس کا استعمال آج بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ان کے جنازے میں شامل ہونے والوں کے خلاف کیا گیا تھا. ایک ماہ کے دوران کسی بھی جمعے کو تاریخی جامع مسجد یا دوسری اہم مساجد میں نماز نہیں ہو سکی. حکام کی طرف سے فورسز کو ضبط سے کام لینے کی ہدایات کے باوجود کل بھی احتجاجی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے مختلف مقامات پر فورسز نے لوگوں پر فائرنگ کی جس میں 3 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے. اس دوران علیحدگی پسند رہنماؤں سید علی گیلانی اور میرویز عمر کو گھروں میں نظر بند کیا گیا ہے جبکہ یاسین ملک اور دوسرے رہنماؤں کو جیل بھیج دیا گیا ہے. سید علی گیلانی کا کہنا ہے کہ غیر مسلح مظاہرین کے خلاف ہتھیاروں کے استعمال نے بھارت کی جمہوریت پر سوالیہ لگا دیا ہے.
9 جولائی کے بعد سے جتنے بھی یہاں مظاہرے ہوئے اور امن ہوئے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گئے لیکن کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا. یہ سب ہتھیار بھارت کی پولیس اور فورسز نے استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں اس وقت 60 کے قریب ہمارے جوان جو شہید ہو چکے ہیں.
یاسین ملک نے جیل سے ارسال کیے گئے پیغام میں کہا ہے کہ مظاہرے کشمیر پر بھارتی اقتدار کے خاتمے تک جاری رہیں گے. میرویز عمر فاروق کہتے ہیں کہ زیادتیوں سے عوامی غم غصے میں اضافہ ہو رہا ہے.
ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا حکومت اس کو طاقت سے دبائے گی, تشدد سے دبائے گی, اتنا یہاں کے عوام میں جو غم اور غصہ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے.
حالانکہ 25 جولائی کو بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے سری نگر میں پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ چھروں کی بندوق کے استعمال پر نظر ثانی کی جا رہی ہے, لیکن تب سے چھرے لگنے سے 3 نوجوانوں کی موت ہو چکی ہے. کشمیر میں پولیس کے ہمراہ انسدادی آپریشن کرنے والی سی آر پی ایف کے ترجمان راجیش یادو کہتے ہیں کہ فورسز نے ہر بار دفاعی کارروائی کی ہے.
کلنگز ہوئی بٹ جو میگنیچیوڈ تھا, جو کراؤڈ جس حساب سے آیا, جس حساب سے کیمپس اٹیک ہوئے, تو اور اس میں جو ایکشن لیا گیا ہے اٹ از ناٹ اے پرو ایکٹیو ایکشن, اٹ از بیسیکلی اے ڈیفنسو ایکشن, اور اس میں ہی یہ کیجوئلٹیز ہوئی.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر سابق وزیر اعلی اور اپوزیشن کے رہنما عمر عبداللہ نے بھی تعجب کا اظہار کیا ہے. بھارتی پارلیمان کے منتخب اراکین کے دورہ کشمیر کے امکانات کے بیچ آج حکومت ہند کے سابق وزیر اور کانگریس کے رہنما پروفیسر سیف الدین سوز نے مودی حکومت سے کہا کہ علیحدگی پسندوں کے ساتھ فوری طور مذاکرات شروع کیے جائیں.
اس موقع پر یہ غنیمت بات ہوگی حکومت ہند کے لیے کہ وہ مذاکرات کا دروازہ کھولے. کھلا مخلا کہنا چاہیے, کاروں کو روٹ کے نہیں بیٹھنا چاہیے, یہاں کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے. حالات کس قدر ابتر ہیں, وہ مرکزی سرکار کو فوراً حریت سے بات کرنی چاہیے اور اس میں کوئی شرط نہیں لگانی چاہیے یہ ان پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ نوجوان ان سے کیسے بات کریں گے.
ہند مخالف احتجاجی تحریک کے دوران جہاں ہند نواز سیاسی جماعتوں کے کارکن مستفی ہو کر عوامی تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، وہیں بعض منتخب اراکین اسمبلی برملا رائے شماری کا مطالبہ کرتے ہیں. شمالی کشمیر کے اسمبلی حلقے سے منتخب انجینئر رشید کے الفاظ،
دنیا کے ضمیر کو جگانا چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم ہندوستان کے دشمن نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ رائے شماری کرانا مان لے اور معاملہ حل کرے تاکہ مارا ماری بند ہو اور کم سے کم ہمیں جینے تو دیں.
انجینئر رشید نے آج رائے شماری کے مطالبے پر مشتمل ایک یادداشت لے کر سری نگر میں واقع اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کی طرف مارچ کیا، جس کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران پرتشدد مظاہروں کی 2500 وارداتیں رونما ہوئی ہیں، جن کے دوران 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 1800 پولیس اور نیم فوجی اہلکار جزوی یا شدید طور پر زخمی ہو گئے. دریاسنا نئی دلی میں جاری بھارتی پارلیمان کے اجلاس کے دوران پیر کے روز کشمیر پر مباحثہ ہونے والا ہے. تاہم ایک مہینے سے جاری شدید ترین فوجی کارروائی کے دوران وادی میں اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ کشمیریوں کو دشمنوں کا ہجوم سمجھ کر بے تحاشا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں طویل کرفیو کی وجہ سے عام شہریوں کے معمولات زندگی کس طرح متاثر ہو رہے ہیں، میں نے سری نگر میں سول سوسائٹی کی سرگرم کارکن پروفیسر حمیدہ نعیم سے پوچھا کہ لوگ کھانے پینے جیسی بنیادی ضروریات کیسے پوری کر رہے ہیں.
بہت ہیومینٹی ٹریڈ اینڈ کرائسس آج کل چل رہی ہے، بہت کم لوگوں کو غذا مل رہی ہے، خاص کر جو ایگریکلچرل کام کرتے ہیں جن کے اپنے گھروں میں ہوتا ہے، لیکن جو باقی لوگ میجورٹی جن کی ہے جو کنزیومرز ہوتے ہیں ان کے لیے تو شدید مشکلات کا سامنا ہے. انفیکٹ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی دودھ وغیرہ سب دے بھی بند کیا جائے گا. تو فورس ٹو بریک پیپلز بل یہ بھی سننے میں آیا کہ اب یہ کئی بار پچھلے دنوں بھی دودھ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لانے دیا گیا. ہم یہاں گلی میں ہمارا ایک دکان ہے جو پروویژن سٹور ہے، اس نے کہا کئی دنوں سے دودھ بھی نہیں آیا کیونکہ انہوں نے بین لگائی ہے اس کے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے لانے میں. تو اس لیے یو کین امیجن کہ اتنے لوگوں کو اس طرح محصور رکھا ہے، ایک طرف سے جینوسائیڈل سچویشن ہے، اٹ از جینوسائڈ پروپورشنز کے ہیں. کل آپ نے دیکھا بلڈیسٹ فرائیڈے جس میں کم سے کم 3 لوگ جان سے مارے گئے اور کم سے کم 1000 لوگ بری طرح زخمی ہوئے ہیں. تو یہ سوال ہے کہ انسپائرڈ کے لوگوں کا یہ ایک ریولیوشن آیا، ایک ریولٹ ہے ٹوٹل، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی غور کرنے والا ہے، کوئی ریسپانس. انڈین ریسپانس وہی ٹریڈیشنل ہے کہ یہ پاکستان یہاں کر رہا ہے اور باقی ادروائز لوگ ہمارے ساتھ بڑے خوش ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ اگر وادی میں ان دنوں میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی دوا دارو کی ضرورت ہو، ہسپتال جانا ہو، تو لوگ کس طرح سے یہ سہولت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟
اکثر لوگوں کو ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس جانے میں بھی بڑی دشواریاں آ رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے جو ایمبولینس جو کیری کر رہے تھے انجرڈ فرام دی اسپاٹس ویئر دے آر انجرڈ ٹو دی ہاسپٹل، ان ایمبولینس پر بھی بہت اٹیک ہوا ہے پچھلے دنوں میں. ہم نے یہ مطلب تعداد ہے 600 ایمبولینس ہیو بین بیڈلی ڈیمیج، مطلب ان کو جانے نہیں دیا ہاسپٹل بھی، اور کئی لوگ جو پہنچائے گئے وہاں پولیس نے پھر بھی ٹیئر گیسنگ شیلنگ کی کہ کئی ڈاکٹر بھی اس سے بڑے متاثر ہوئے، ان کو بھی انہوں نے بھی بہت کہا اس کے بارے میں کہ اب ہم کو انجرڈ کو ٹریٹ کرنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے.
سری نگر سے سول سوسائٹی کی سرگرم کارکن پروفیسر حمیدہ نعیم. اور اسی تناظر میں میں نے حکومت جموں کشمیر میں خواتین کے ریاستی کمیشن کی سربراہ نعیمہ احمد مہجور سے پوچھا کہ حالات معمول پر لانے کے لیے کشمیر کی تاریخ کا طویل ترین کرفیو کیا ریاستی حکومت کی نااہلی ہے یا مرکزی حکومت کی؟
دیکھیے اب اس پہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کہتی ہیں کہ انہیں اس آپریشن کا اس وقت پتہ نہیں تھا، کیونکہ برہان وانی کا جو ساؤتھ کشمیر ہے یعنی جنوبی کشمیر ہے اس میں ان کو کافی ہر دل عزیز سمجھتے ہیں اور وہ ایک سمبولک فگر بن گئے تھے پورے یوتھ کا. تو हो सकता है कि अगर उस वक्त ये इस पे कंसेंसस किया होता, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज है, चाहे सिविल गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसमें एक तरह से एक राय कायम की होती, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन ना हुई होती। और मुझे लगता है कि उस वक्त शायद ये जो है एक राय का फुकदान रहा है जिसकी वजह से सूरत हाल इतनी बिगड़ गई।
तो ये जाहिर है एक दरीना मसला है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान और दोनों के दरमियान ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं है। ये बताइए कि इस वक्त जो रियासती हुकूमत है भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की, वो इन सख्त तरीन हालात में लोगों की सहूलत के लिए, लोगों को राहत फराहम करने के लिए क्या कुछ कर रही है?
देखिए, जहाँ बुनियादी सहूलियत का मसला है, यहाँ पे अभी रोड्स खुले हैं, फजाई सर्विस खुली है, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो अभी दस्तियाब हैं। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि अगर ये सूरत हाल अभी और एक दो हफ्ते कायम रही तो जो भी आपकी यहाँ पे सप्लाई है उसमें कमी आएगी डेफिनेटली, क्योंकि सप्लाई सारी जो है मैक्सिमम बाहर से आती है। तो अगर रास्ते खुले न रहें या कहीं पे इस तरह के जो प्रोटेस्ट वगैरह है, जो मेन रोड्स हैं वो बंद किए जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ हालात, इस तरह के बुनियादी हालात जो है, बुनियादी सहूलियात उसका फुकदान रहेगा। वैसे यहाँ पे अस्पतालों में इतने सारे जख्मी लोग हैं, उनके लिए अद्वियात अब ज्यादा मिकदार में होनी चाहिए। तो रियासती हुकूमत मेरे ख्याल में काम तो करती है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो, लेकिन अगर इस तरह के हालात मुस्तकिल रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सप्लाई है और यहाँ पे जो बुनियादी एसेंशियल्स हैं वो मैसर होंगे, और उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे जो एक बहुत बड़ी एक तबाही की सूरत इख्तियार कर सकती है।
अच्छा, बाज़ मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इन हालात की वजह से रियासत में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होने का ख़तरा है, और ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। तो मौजूदा हुकूमत के रहनुमा क्या सोच रखते हैं इस बारे में?
देखिए, इस तरह हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस तो सब कह रहे हैं कि भाई ये होगा, ये वो होगा, ये होगा। इस वक्त मसला ये है कि सबको, जो भी यहाँ के दानिश्वर हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे तबका से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको सामने आना चाहिए और इस मसले पे बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक है, गुस्सा भी है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि लोगों को, बीमारों को, जो नीडी है यहाँ पे, उनको कोई मसला पैदा ना हो और वो सिलसिला बंद ना हो। क्योंकि आपने देखा कहीं कहीं पे जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं या कहीं पे प्रोटेस्ट हैं, उनकी वजह से आमजरफ में काफी दखल पैदा हुआ है, और कहीं पे एम्बुलेंसेस पे भी कुछ हमले हुए हैं जो ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से हमें इस वक्त, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो या बाहर की गवर्नमेंट हो या जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, इन सबको मिल बैठ के ये तय करना चाहिए कि जो रोजाना जो नकल हमल है वो किस तरह कायम रखी जाए, और आम लोगों को, गरीबों को इस तरह का मसला पैदा ना हो कि उन्हें कल को खाने के लिए कुछ ना हो। और सियासी सूरत हाल जो भी है, सियासी सूरत हाल यहाँ पे मेरे ख्याल में तभी ठीक हो सकती है जब मरकजी हुकूमत सीरियसली, संजीदगी से इस पे काम करेगी।
अच्छा, आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है, आपके बातों से ऐसा लगता है कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत इस मसले पर हम ख्याल नहीं है, वो जो कहते हैं कि एक पेज पर नहीं है?
जी, ऐसा नहीं है। देखिए, रियासती हुकूमत ने जब भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो अगर आप उनका देखेंगे, उन्होंने उस वक्त सेल्फ रूल का जो फॉर्मूला पेश किया है, उसके बाद से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी हुकूमत है उनके साथ उन जो सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, और उनको तो पता है कि इनका एजेंडा जो था पीडीपी का वो था सेल्फ रूल, और वो उनके एजेंडा में शामिल हैं, तो वो उससे कैसे हट सकते हैं। वो है, वो भी चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करें, कश्मीरियों को साथ मिला के और इस मसले का हल तलाश करें। देखना ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको कितना सीरियसली लेती है, और इस सिचुएशन को अगर संभालने में वो संजीदा है तो उन्हें बात करनी होगी और रियासती हुकूमत का जो मौकिफ है उसको मानना होगा।
یہ تھی بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں خواتین کے ریاستی کمیشن کی سربراہ نعیمہ احمد مہجور۔ کیا مودی حکومت کے پاس کشمیر کے حالیہ بحران کا کوئی سیاسی حل، کوئی سیاسی منصوبہ ہے؟ یہ سوال میں نے ایئر مارشل ریٹائرڈ کپیل کاک کے سامنے رکھا تو ان کا جواب تھا،
مجھے اگر آپ نے میرے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں، میں تو میں نے کوئی 36 سال بھارت کی وایو سینا کی یونیفارم پہنی ہے، جنگوں میں حصہ لیا ہے، اس سے پچھلے 17-18 سالوں سے میں پیس بلڈنگ کے ایک ماحول میں آگے بڑھ رہا ہوں، بھارت اور پاکستان کا، دلی اور سری نگر کا۔ تو اگر آپ میرے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس سرکار سے مجھے کوئی امید تھی نہیں، کیونکہ ان کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، ڈی این اے ہی کچھ اور ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو آرتھک اکنامک مدد دے رہے ہیں، اسمبلی الیکشنز ہوئے ہیں، سرکار وہاں بنی ہے، ہمارے ساتھ وہ گٹھ بندھن سرکار ہے بی جے پی اور پی ڈی پی کی، تو اب یہ راشٹر راجیہ کی سرکار ہے تو وہ کام چلا لے گی۔ مگر وہ ایک اتنے سالوں سے، میں کہہ رہا ہوں 2008 سے اگر سمجھے، پہلے واجپائی جی تھے، اس کے بعد منموہن سنگھ آئے، بہت ہی عمدہ خیالات تھے کشمیر کے بارے میں، آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد جو کوئی بھی ہوئی، یو پی اے 2 ہو یا این ڈی اے گورنمنٹ جو نریندر مودی 2.5 سال سے ہیں، کم از کم 2.5 سال سے، ان کے کشمیر کی کوئی نہ تو کوئی پالیسی ہے، نہ تو کوئی انیشیٹو ہے، تو نہ تو کشمیر کی سوچ ہے۔ اب جب آگ لگی ہے کشمیر سے، اب سوچ وچار ہو رہا ہے۔ اب جو میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی پتنی ٹاپ جموں کشمیر میں بی جے پی پارٹی کے کچھ منسٹرز، کچھ وہاں آر ایس ایس کے کاری جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جموں کشمیر میں کیسے چلیں؟ تو یہ تو مجھے لگتا ہے یہ اچت، جیسے ہندی میں کہتے ہیں، اٹ از ناٹ این اپروپریٹ ایکشن وین سم تھنگ لائک دس از ہیپننگ ان کشمیر۔ یہ پہلے سوچنا تھا۔ اگر آپ ڈینائی کرتے رہیں کہ کشمیر ایک سیاسی معاملہ نہیں ہے، اگر یہ ڈینائی کرتے ہیں تو پھر تو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اب اگر آپ قابو میں ڈالیں گے تو استھتی 2 سال کے بعد کچھ اور اسپارک لگے گی، پھر سے کام ایسا ہی بگڑ جائے گا۔
ٹھیک، ایئر مارشل کپیل کاک صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے فضائیہ کی، ایئر فورس کی یونیفارم پہنی، آپ اس کے سربراہ بھی رہے، جنگیں بھی لڑی آپ نے، اب آپ پیس پروسیس کے لیے، امن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ بھارت میں جو سول سوسائٹی ہے مجموعی طور پر، وہ اس وقت جو کشمیر میں سخت پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے، کیا وہ متفق ہے اس پر یا اس سے اختلاف کرتی ہے؟
دیکھیے، دونوں سیگمنٹس ہیں، متفق بھی ہیں، خلافت بھی کر رہے ہیں۔ اس کے کافی وجہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب سے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یو پی اے 2 اور این ڈی اے کی سرکار میں، جو اس وقت سارے جو یوتھ ہیں ہندوستان میں، انہوں نے یو پی اے 2 کی پالیسیز پہ، کرپشن ہوا تھا، کوئی نیتیاں آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اور پاکستان کے ساتھ بھی کوئی فوکس پالیسی نہیں تھی۔ شرم الشیخ میں منموہن سنگھ کے سرکار کے نمائندوں نے ان سے کہا ہے کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس کے بعد آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تو اس پہ ایک امپلس پیدا ہوا، اگر میں انگریزی لفظ کا استعمال کروں، ایک سول سوسائٹی کا امپلس رہا ہے کہ تھوڑی دائنے جا رہے ہیں، رائٹ ونگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا الیکشنز میں۔ تو جو مڈل گراؤنڈ تھا ہندوستان میں، جو سول سوسائٹی نے آکوپائی کیا تھا اتنے سالوں سے، وہی مڈل گراؤنڈ جو کشمیر میں تھا اتنے سالوں سے، وہ مڈل گراؤنڈ کولیپس ہو گیا ہے۔ اب آپ کے پاس جو آپشنز ہیں، بہت ہی مختلف طریقے کی آپشنز ہیں، مگر ابھی بھی وقت ضائع کرنے کی میرے خیال میں مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے رشتے ٹھیک ہونے چاہیے، آگے بڑھیے۔ ہاں کوئی مشکلیں آتی ہیں، پٹھان کوٹ ہوا ہے، ہاں یہ دیش میں ایسا دیکھتا ہے کہ نریندر مودی نواز شریف کی گرینڈ ڈاٹر کی ویڈنگ پہ گئے، ان کے برتھ ڈے پہ گئے، اور آ کے ہی یہاں کیا ہوا، پٹھان کوٹ ہوا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، سیٹ بیکس تو ہم اتنے سالوں سے دیکھتے رہے ہیں، مگر آپ बातचीत करते रहिए, डायलॉग, जिसे एक हमारे कांग्रेस के लीडर ने कहा है इतने सालों से, अनइंटरप्टेबल, वो लगातार रहना चाहिए, उस पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, दबाव पड़ेंगे देश में, लीडरशिप में, नेतृत्व में दबाव पड़ेंगे, क्यों बात कर रहे हैं, मगर नेतृत्व जो अपना भारत और पाकिस्तान और हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जो आवाम है उनकी बेहबूदी के लिए कदम उठाने की बहुत ही जरूरत है इस वक्त।
मसला कश्मीर के पुरमन हल के लिए पर बात करने के लिए ये थे रिटायर्ड एयर मार्शल कपिल काक। चंद रोज कबल हुकूमत पंजाब के एक हेलीकॉप्टर के अफगानिस्तान में क्रैश लैंडिंग का मामला अब तक मुअम्मा बना हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए काबुल चलेंगे ज़रा देर में। इसके अलावा दूसरे मौजूद भी आने को हैं। सैरबीन, आप BBC की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं।
BBC के साथ
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए BBC उर्दू को।
मेरी गुजारिश है BBC से, मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 00925126111139 पर कॉल कर सकते हैं।
और अब खेल की खबरें सबा नाज से।
ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में ओलंपिक की 31वीं गेम्स का बाकायदा आगाज हो गया है और आज पहले दिन 20 खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, तीरंदाजी, साइकिलिंग, वेटलिफ्टिंग, टेनिस और बास्केटबॉल के मैचेस शामिल हैं। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस के मद्दाह बरतानिया के क्रिस फ्रूम की 237 किलोमीटर की रेस में उनके फन का मुजाहरा देखेंगे और बरतानवी टेनिस प्लेयर हीरो वाटसन और जोहाना कोंटा आज ओलंपिक्स में टेनिस के डबल मुकाबलों का हिस्सा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एजबेस्टन में जारी तीसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स जारी है। इंग्लैंड ने आज खेल का आगाज बगैर किसी नुकसान के 120 रन के साथ किया तो कप्तान एलिस्टर कुक 66 रन बनाकर सुहेल खान की गेंद पर यासिर शाह के हाथों कैच आउट हो गए। और अगले ही ओवर में हेल्स भी 54 रन बनाकर मोहम्मद आमिर की गेंद पर यूनुस खान के हाथों कैच आउट हुए। उधर गोल में श्रीलंका ने 17 साल बाद बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया को दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन 229 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। 431 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 183 रन बनाकर ढेर हो गई। ये टेस्ट मैच के दौरान कराई गई बॉल्स की मुनासिबत से टेस्ट क्रिकेट की तारीख का 10वां मुख्तसर मैच था। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी का कोलंबिया के फॉरवर्ड प्लेयर मार्लोस मोरिनो के साथ 4.75 मिलियन पाउंड के एवज 5 साल मुआहदा तय पा गया है। ये मैनचेस्टर सिटी की जानिब से मैनेजर पेप गार्डियोला का क्लब के लिए रवां हफ्ते किया जाने वाला तीसरा मुआहदा है। उधर आर्सेनल की खवातीन फुटबॉल टीम नॉर्थ काउंटी को 3-2 से शिकस्त देकर इंटरनेशनल कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और फुटबॉल चैंपियनशिप में सीजन का पहला मैच फुलहम ने न्यूकासल को 1-0 से हराकर अपने नाम कर लिया। एटलांटा ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में अमेरिका के जॉन इस्नर और ऑस्ट्रेलिया के निक क्रेगियोस ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है।
खेलों के हवाले के साथ ये थी सबा नाज। इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाला ब्लैकलिस्ट अमरीकी कौन है? ब्राजील में रियो ओलंपिक्स का रंगारंग आगाज, इसके अलावा हफ्तावार कॉलम दूसरा पहलू और बॉलीवुड राउंडअप भी आने को है। प्रोग्राम के निस्ब पर खबरों का खुलासा सुनते हैं शुमैला खान से।
इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके अनंतनाग में हुकूमत मुखालिफ रैली के दौरान पुलिस के साथ झड़पों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। معاف کیجیے گا زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے وزارت خارجہ کے حکام کو ہدایات دی ہیں کہ وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کے شکار افراد کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ کریں. شام سے اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے حمایت یافتہ فائٹرز نے دولت اسلامیہ گروپ سے شہر مانبج کا مکمل قبضہ حاصل کرنے کے قریب ہیں. ترکی کی سرحد کے قریب واقع یہ شہر دفاعی اعتبار سے اہم ہے. عراق میں سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے 5 ٹیکسی ڈرائیورز کو دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقے سے شہریوں کو باہر لے جانے کے الزام میں ہلاک کر دیا ہے. اور بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ 2010 سے زیر حراست ایران کے ایک جوہری سائنسدان شاہرام امیری کو پھانسی دے دی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد براہ راست افغانستان کے دارالحکومت کابل چلتے ہیں جہاں نامہ نگار سید انور ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یہ بتانے کے لیے کہ گزشتہ دنوں ہنگامی طور پر اترنے کی کوشش میں افغانستان کے صوبے لوگر میں تباہ ہونے والے حکومت پنجاب کے ہیلی کاپٹر کا معاملہ کہاں پہنچا ہے. جی سید انور.
جی آج شام افغان صدر ہاؤس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ اور کرش ہونے کے بعد جو طالبان اس ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کو لے گئے ہیں اس سارے معاملے کو بھرپور طریقے سے تحقیقات کرے کہ یہ کیسے ہوا, یہ حادثہ کیسے پیش آیا. اور اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس تحقیقات میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس ہیلی کاپٹر کی اجازت لی گئی تھی یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے یا کوئی دوسرا ہیلی کاپٹر ہے. یہ تو افغان حکومت کی موقف ہے اور وہ پہلے ہی سے کہا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو افغانستان کا فضائی حدود عبور کرنے کے لیے اجازت لی گئی تھی. گزشتہ روز افغان حکام نے اعلان کیا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کے جو عملہ تھا ان کو ڈھونڈنے کے لیے بازیافت کرانے کے لیے آپریشن شروع کی گئی ہے. تاہم آج ابھی تک کوئی اطلاعات سامنے نہیں آیا ہے کہ یہ تحقیقات یا ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچ گئی ہے.
اچھا سید انور, سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس ہیلی کاپٹر میں کوئی اہم پاکستانی شخصیت یا ان کا کوئی رشتہ دار بھی سوار تھا, تو اس بارے میں آپ کے پاس کوئی مصدقہ کا اطلاع ہے؟
بالکل, افغانستان میں سوشل میڈیا میں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ اس ہیلی کاپٹر میں پاکستان آرمی کے ایک اہم عہدیدار کا رشتہ دار ہے. تاہم ابھی تک افغان حکومت کی جانب سے علاقے میں جو مقامی حکام ہیں ان کی جانب سے کوئی ویریفائی نہیں ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. سوشل میڈیا میں افغانستان میں کئی اور سوالات بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ پنجاب حکومت کی سویلین ہیلی کاپٹر تھی تو اس میں سوار تمام افراد کیوں ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہیں. اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہیلی کاپٹر پنجاب سے ازبکستان یا روس مرمت کے لیے جا رہا تھا تو ہیلی کاپٹر اتنا طویل راستہ طے نہیں کر سکتا. اس کے باوجود کہ افغان حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ انہوں نے اجازت لے رکھی تھی, لیکن عوام کے درمیان کئی شکوک و شبہات دیکھنے میں آ رہا ہے.
اس تفصیل کے لیے کابل سے سید انور آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ اسلام آباد میں بینظیر ایئرپورٹ سے ایک بلیک لسٹ امریکی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے. تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں براہ راست اسلام آباد جہاں نامہ نگار شہزاد ملک ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد, اس گرفتاری کا معاملہ کیا ہے؟
جی عمر, یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جتنے بھی غیر ملکی اترتے ہیں ان کی فہرست چیک کی تو اس فہرست میں امریکی شہری میتھیو بیرٹ کا نام بھی شامل تھا جسے 2011 میں پاکستان نے بلیک لسٹ قرار دے کر ملک بدر کر دیا تھا. اور اس امریکی شہری پر الزام یہ تھا کہ صوبہ پنجاب کا علاقہ ہے فتح جنگ, اس کے قریب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کام ہو رہا تھا. تو اس امریکی شہری نے وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے اسے بلیک لسٹ قرار دے کر اسے ملک بدر کر دیا تھا.
شہزاد, اس معاملے کی تحقیقات کے لیے جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟
جی عمر، اس بارے میں ایک تو یہ ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جس میں پولیس کے علاوہ ایف آئی اے اور ملٹری کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے اہلکار اس میں شامل ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس امریکی شہری ہے، اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا ہے، جس کے بعد اس سے تفتیش شروع ہوگی اور اب اس کو 9 اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس بات صرف یہیں پر ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وزیر داخلہ نے اس امریکی شہری کو جن ایف آئی اے کے اہلکاروں نے کلیئرنس دی تھی ان کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کروایا ہے، بلکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو ایف آئی اے امیگریشن کی پوری شفٹ تھی اس کو معطل کر دیا گیا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکی شہر ہوسٹن میں جو پاکستانی قونصل خانہ ہے، جہاں سے اس امریکی شہری نے پاکستانی ویزا حاصل کیا تھا، ان سے بھی پوچھ کر شروع کر دی گئی ہے. اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسے شخص کو جسے حکومت پاکستان نے بلیک لسٹ قرار دیا ہے، کس کی ایما پر اس کو پاکستان کا دوبارہ ویزا جاری کیا گیا ہے.
شہزاد، پاکستان میں اور ایسے کتنے افراد ہیں جنہیں بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور وجہ کیا ہے؟
جی عمر، وجوہات تو مختلف ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جن لوگوں کو بلیک لسٹ قرار دیا جاتا ہے اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا اس کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کسی دوسرے ملک کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں. تو اس وقت جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 500 کے قریب ایسے افراد ہیں، غیر ملکی ہیں یہ سارے، جنہیں بلیک لسٹ قرار دیا گیا ہے. اور جن افراد کو بھی غیر ملکیوں کو بلیک لسٹ قرار دیا گیا ہے، تو ان ملکوں میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں انہیں بھی اس بارے میں وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا رہا ہے. جی
اسلام آباد سے شہزاد ملک، ان اطلاعات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب ایک بین الاقوامی موضوع، برازیل میں 31ویں اولمپک مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے اور گزشتہ شب اس سلسلے میں ریو ڈی جنیرو کے ماراکانا اسٹیڈیم میں ایک شاندار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں رنگ و نور، موسیقی اور رقص کے ذریعے برازیل کی رنگا رنگ ثقافت کو اجاگر کیا گیا. تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار، شروعات صوتی جھلک سے.
For the very first time, South America welcomes the world for the 28th Summer Olympic Games.
برازیل میں ہونے والے اولمپکس مقابلوں کی افتتاحی تقریب کے دوران میزبان ملک کی تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کو بھی اجاگر کیا گیا. برازیل میں اولمپکس مقابلوں کی افتتاحی تقریبات کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا،
Our ceremony won't be grand in terms of like Beijing or Athens.
ہماری تقریب بیجنگ یا ایتھنز کی طرح عالی شان تو نہیں ہوگی، اور نہ کسی حد تک ہم لندن کی طرح جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے مضبوط ہیں، لیکن یہ تقریب انسانیت کے جذبے سے بھرپور ہوگی.
16 دن تک جاری رہنے والے ان مقابلوں میں 200 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے 10,000 سے زائد ایتھلیٹس اور کھلاڑی شرکت کریں گے. اس مرتبہ اولمپک مقابلوں میں پاکستان کا 7 رکنی دستہ شرکت رہا ہے، جس میں 2 ایتھلیٹ، 2 تیراک، 2 نشانہ باز اور جوڈو کا 1 کھلاڑی شامل ہے. پاکستان کی ہاکی ٹیم پہلی بار اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی. ان مقابلوں میں پہلی مرتبہ پناہ گزینوں کی ایک ٹیم بھی شرکت کر رہی ہے. پناہ گزینوں کی ٹیم میں 10 ایتھلیٹس شامل ہیں، جن کا تعلق جنوبی سوڈان، ایتھوپیا، کانگو اور شام سے ہے. ان کھلاڑیوں میں 6 مرد اور 4 خواتین شامل ہیں. تقریب میں ٹینس کے میدان میں ومبلڈن چیمپئن اینڈی مرے نے گریٹ برٹن ٹیم کی نمائندگی کی. امریکہ کا اولمپک دستہ 554 ایتھلیٹس پر مشتمل ہے، جو ان مقابلوں میں حصہ لینے والا سب سے بڑا دستہ ہے. دوسری جانب ریو اولمپکس مقابلوں کے مقامات کی سیکیورٹی کے لیے دنیا کے 55 ممالک سے 85,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا. یہ تعداد 2012 کے لندن اولمپک سے دگنی ہے. ان کھیلوں کی سیکیورٹی کے لیے 200 کلومیٹر لمبی سیکیورٹی باڑ بھی استعمال کی جا رہی ہے. ادھر برازیل میں معاشی اور سیاسی بحران کی وجہ سے ان کھیلوں کی مخالفت ہوتی رہی ہے. مظاہرین نے کھیلوں کے مقابلوں پر بڑے پیمانے پر کیے گئے خرچے اور مبینہ بدعنوانی کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی.
ریو اولمپکس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کی رنگا رنگ رپورٹ آپ نے ہماری ساتھی نازیہ گلزار سے سنی. اور اب چلتے ہیں شام، جہاں سے اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے حمایت یافتہ کرد اور عرب جنگجوؤں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ شام کے شہر منبج پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کے ساتھ فیاض احمد۔
ترکی کی سرحد کے قریب واقع منبج شہر دفاعی اعتبار سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ دو برسوں سے اس شہر پر خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کا قبضہ تھا۔ برطانیہ سے شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شہر کے وسط میں اب بھی دولت اسلامیہ کے کچھ جنگجو موجود ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ کے حمایت یافتہ کرد اور عرب جنگجوؤں کے اتحاد نے منبج پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تقریباً دو ماہ قبل کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ اس کارروائی کے دوران امریکی فضائیہ کے طیارے بھی شہر میں موجود شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ امریکی فضائیہ کی بمباری کے نتیجے میں شہر سے بھاگنے والے عام شہریوں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق نے خبردار کیا تھا کہ شہر میں پھنسے ہوئے 70,000 عام شہریوں کو خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ کرد اور عرب جنگجوؤں کے اتحاد کے ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ شہر کا 90% حصہ دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروا لیا گیا ہے۔ منبج کو ترکی سے ملانے والی سڑک شام میں دولت اسلامیہ کے لیے رسد منگوانے اور جنگجوؤں کی آمد کا ایک اہم راستہ ہے۔ خیال رہے کہ مارچ سن 2011 سے شام میں شروع ہونے والے اس تنازع کے بعد سے اب تک 280,000 افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ 300,000 افراد تحال ان علاقوں میں محصور ہیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی فیاض احمد، اور اب شکیل اختر کا کالم دوسرا پہلو۔
بھارت کے وزیر داخلہ منوہر پاریکر نے پچھلے دنوں ایک تقریب میں اپنے حامیوں سے بڑے مغرور انداز میں کہا کہ جو بھی ملک کے خلاف آواز اٹھائے اسے بالکل اسی طرح سبق سکھانے کی ضرورت ہے جس طرح انہوں نے ملک کے ایک معروف اداکار کو سکھایا۔ انہوں نے عامر خان کا نام نہیں لیا تھا، لیکن ان کا اشارہ عامر خان کی طرف ہی تھا۔ چند مہینے قبل عامر خان نے ملک کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بی جے پی کے اقدار میں آنے کے بعد ملک میں عدم رواداری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا تھا کہ کیا انہیں ملک چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ عامر کے اس بیان کے بعد ملک میں شدید رد عمل ہوا تھا، خاص طور سے بی جے پی نے ان کے بیان پر سخت نکتہ چینی کی تھی اور سختگیر ہندو تنظیموں نے ان کے بائیکاٹ کی مہم چلا رکھی ہے۔ عامر کے خلاف ان تنظیموں کی مہم اتنی شدید تھی کہ ایک آن لائن تجارتی کمپنی کو، جس نے اشتہارات میں عامر کو اپنا اشتہاری نمائندہ بنا رکھا تھا، اسے اپنے اشتہاروں سے عامر کو ہٹانا پڑا۔ پاریکر کا کہنا تھا کہ ان کے لوگوں نے کمپنی کو بھی ایک منظم طریقے سے زبردست تجارتی نقصان پہنچایا ہے۔ بالی ووڈ آرٹ اور کلچر کا اہم مرکز ہے، اگرچہ بیشتر ہندی فلمیں خالص تفریحی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن ان فلموں میں ہمیشہ مثبت پیغام دیے جاتے رہے ہیں۔ ملک کے حالات جیسے بھی رہے ہوں، ہندی فلموں نے بھارت کی ملی جلی تہذیب اور ثقافت اور بالخصوص سیکولر اقدار کی نمائندگی کی ہے۔ بالی ووڈ ایک ادارے کے طور پر بذاتِ خود ایک مثالی سیکولر انسٹیٹیوشن رہا ہے، یہ ہمیشہ تنگ نظر تصورات کے خلاف رہا ہے۔ بالی ووڈ ایک عرصے سے لبرل اور قوم پرست تصورات کی کشمکش کی زد میں ہے، خاص طور سے انڈسٹری کے تین سرکردہ اداکار شاہ رخ خان، عامر خان اور سلمان خان اکثر قوم پرست سیاست کا شکار بنے ہیں۔ ایک مرحلے پر پوری فلم برادری اعتدال پسند اور قوم پرستوں کے درمیان منقسم ہوتی ہوئی نظر آنے لگی تھی، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب ملک کی ہندو تنظیموں نے کسی اداکار کے خلاف اس کے تصورات کے لیے اقتصادی بائیکاٹ کی ایک منظم مہم چلا رکھی ہے۔ اگر وزیر دفاع کے سبق سکھانے کے بیان کا اعتبار کریں تو یہ تحریک بظاہر ان کی جماعت کی ایما پر چلائی جا رہی ہے۔ ان سے پہلے بی جے پی کے ایک سادھو رکن پارلیمان آدتیہ ناتھ نے عامر اور شاہ رخ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں ہندوؤں نے شہرت اور دولت دی ہے اور وہ اب انہیں خاک چٹائیں گے۔ ان اداکاروں کے خلاف نفرت اور بائیکاٹ کی مہم ابھی تک پوری طرح ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بالی ووڈ کی بہت سی فلمیں اس ٹکراؤ اور کشیدگی کے اس مشکل دور میں ریلیز ہوئیں، ان سبھی میں مثبت پیغام دیے گئے اور وہ سبھی فلمیں بے پناہ مقبول ہوئیں۔ سلمان خان کے ایک متنازع اور غیر ذمہ دارانہ بیان کے باوجود ان کی حالیہ فلم سلطان نے کامیابی کے ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ فلم کے مرکزی کردار مسلم دکھائے گئے ہیں، لیکن بالی ووڈ کے اقدار کو سب سے بڑے امتحان کا سامنا دسمبر میں کرسمس ہفتے کے دوران ہوگا، جب عامر خان کی فلم دنگل ریلیز ہوگی۔ عامر کے خلاف سوشل میڈیا پر بائیکاٹ کی مہم پورے زوروں پر ہے۔ فلم کے ریلیز کا وقت جیسے جیسے قریب آئے گا یہ مہم اور شدت اختیار کرے گی۔ منوہر پاریکر اور دائیں بازو کی تنظیموں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ عامر ملک کے دشمن نہیں ہیں، ان کی یہ تحریک دراصل خیالات کے اظہار کی آزادی کے خلاف ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اس تحریک سے تنظیمیں ان خیالات اور تصورات کو دبانا چاہتی ہیں جو ان دائیں بازو کی تنظیموں کے ہندو قوم پرستی کے تصورات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ فلم اظہار کی آزادی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ بالی ووڈ اپنی فلموں سے مثبت پیغام دیتا رہا ہے. عامر کے خیالات سے بہت سے لوگ متفق نہیں ہیں، لیکن وہ اس بات سے بھی متفق نہیں ہیں کہ عامر کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق نہیں ہے. عامر کی فلم دنگل سے یہ معلوم ہوگا کہ منوہر پاریکر اور ان کے حامیوں نے عامر کو عدم رواداری پر تشویش کے اظہار کے لیے واقعی سبق سکھا دیا ہے، یا ماضی کی طرح اس بار بھی تنگ نظر تصورات کو بالی ووڈ سے منہ کی کھانی پڑی ہے. شکیل اختر، بی بی سی دلی.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران، جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. برطانیہ کے شہر برمنگم کے ایجبسٹن کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا روز ہے. اس وقت انگلینڈ کی دوسری اننگز جاری ہے. تازہ صورتحال جاننے کے لیے براہ راست اسٹیڈیم میں غضنفر حیدر کے پاس چلتے ہیں. جی غضنفر.
عمر، اس وقت 281 پہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. ابھی ابھی جو ہیں وہ بیلنس 28 رن بنا کے یاسر شاہ کی گیند پہ آؤٹ ہوئے ہیں. اس وقت 181 رن کی لیڈ ہے انگلینڈ کی، اور پاکستان کی کوشش ہوگی کہ آج جو ہے وہ 250 کے اندر انگلینڈ کو آؤٹ کیا جائے. اس لیے کہ اگر آپ پاکستان کی بیٹنگ کو دیکھا جائے تو جب وہ کسی بھی ٹارگٹ کا تعاقب کرتے ہیں تو 250 سے زیادہ اسکور ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. چوتھا دن ہے، کل آخری دن ہوگا، اور پاکستان کی کوشش یہی ہوگی کہ 250 کے اندر انگلینڈ کو ریسٹرکٹ کیا جائے.
تو غضنفر، یہ بتائیے کہ آج کے اب تک کے کھیل کی خاص بات، نمایاں بات کیا رہی ہے؟
آج کے کھیل کی نمایاں بات یہ رہی ہے کہ عامر نے جو ہے وہ 2 وکٹیں لی ہیں، اور عامر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مؤثر دکھائی دیے ہیں. پہلے 2 دن کی نسبت ان کا اکانومی ریٹ بھی جو ہے وہ بھی کافی کم رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پچ وہ فاسٹ بالرس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ دے رہی ہے، اور موومنٹ بہت زیادہ ہے پچ میں، اور انگلینڈ کھلاڑی جو ہیں خصوصی بیٹسمین جو ہیں ان کے وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں.
ایجبسٹن سے غضنفر حیدر، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس میچ کی کوریج ہماری ویب سائٹ پر بھی ہو رہی ہے، جہاں آپ تازہ ترین صورتحال میچ کی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میچ پر تبصرے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار بالی ووڈ کے ہفتہ وار پروگرام کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ. ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے.
اداکارہ زرین خان کا کہنا ہے کہ فلموں میں بہت سی لوگوں کے سامنے شوٹنگ کے دوران انٹیمیٹ سینز کرنا کافی آکورڈ ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں ایک میوزک ویڈیو میں انٹیمیٹ سینز کی شوٹنگ کرتے وقت وہ نہیں بلکہ علی فضل کافی شرما رہے تھے. نو ونڈر زرین، ہیٹ سٹوری 3 جیسی فلموں کا تجربہ آپ کے پاس ہے، علی کے پاس نہیں. میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایکٹریس امیشا پٹیل کو غصہ کیوں آتا ہے؟ فلم رستم اور مونج داڑو میں ہونے والی ٹکر پر کیا کہتی ہیں فلم کی ہیروئن ایلیانا ڈی کروز؟ اور سوچے کہ راکھی ساونت کیسی لگیں گی ایک ستی ساوتری بہو بن کر. اداکارہ امیشا پٹیل کے فلمی کریئر کا آغاز جس دھماکے کے ساتھ ہوا تھا اس کی گونج زیادہ دیر تک باقی نہیں رہی، اور اب وہ کبھی کبھار ہی فلموں میں نظر آتی ہیں. بہرحال اب وہ جلدی ہی سنی دیول کے ساتھ نظر آنے والی ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے یہ پوچھ بیٹھے کی بہن جی اتنے دنوں سے آپ کہاں تھیں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے. جی ہاں آپ بھی سنیے.
اگر آپ عقل مند ہوتے تو خود بخود سمجھ جاتے کہ ایک تو پروڈکشن ہاؤس کھولا تو اس میں ٹائم گیا, دو دو فلمیں کی شوٹنگ پروڈیوسر کے دوران بھی اور یہ بھیا جی کی شوٹنگ بھی, دونوں دیسی میجک, تو ٹائم تو لگے گا ہی.
ریتک روشن کی فلم موئن جوداڑو اور اکشے کی فلم رستم اگلے ہفتے ایک ساتھ ریلیز ہو رہی ہیں, لیکن فلم کی ہیروئن ایلینا ڈکروز کہتی ہیں کہ دونوں فلمیں الگ الگ ہیں. کیوں ایلینا, کیا کلیش نہیں ہوگا؟
دیکھو میرے حساب سے تو کلیش نہیں ہے, آئی تھنک دونوں بہت ہی ڈفرینٹ فلمس ہیں اینڈ آئی تھنک دیر سو مچ ہارڈ ورک دیٹس گون ٹو بوتھ فلمز. یو نو موئن جوداڑو از سچ این ایپک فلم اینڈ آئی تھنک ہمارے لیے رستم از بین سچ این ایپک فلم ایموشنلی اینڈ اکشے کیپ سینگ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے جوائنٹ پارٹی ود ریتک.
راکھی ساونت کو کسی ڈرامے میں ایک اچھی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہیں گے؟ چلے راکھی سے ہی پوچھ لیتے ہیں.
دیکھیں مجھے ٹی وی سیریلوں سے بہت آفر آ رہے ہیں, میں ان کو فوٹوز بھیجتی ہوں تو اتنے ہاٹ ہوتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ راکھی ساونت کو بہو کیسے بنایا جائے. مطلب راکھی ساونت جیسی لڑکی اگر کسی خاندان میں بہو بن کے چلی جائے تو وہاں پہ کباڑا ہو جائے گا.
کاجول بالی ووڈ کی ایک ایسی اداکارہ ہے جنہیں انڈسٹری میں 20 سال ہو چکے. لیکن ان کے تئیں لوگوں کی دیوانگی ابھی تک برقرار ہے. حالانکہ کاجول نے 20 سال پہلے فلم بے خودی سے ڈیبیو کیا تھا, لیکن کانفیڈنٹ اسکرین پریزنس, کرسمیٹک پرسنالٹی اور اس سے بڑھ کر ان کی ایکٹنگ کی صلاحیتوں نے بالی ووڈ میں انہیں ایک الگ مقام دلایا.
جب نہ مانا دل دیوانا قلم اٹھا کے جانے جانا, خط میں نے تیرے نام لکھا حال دل تمام لکھا.
اداکارہ تنوجا اور فلم ہدایت کار شومو مکھرجی کی بیٹی کاجول نے اپنی تعلیم چھوڑ کر فلموں کا رخ کیا.
ایکچولی میں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ مجھے ایکٹر بننا ہے, کیونکہ مجھے جب آفر آیا تھا تب میں صرف 16 سال کی تھی. میں نے کام کے بارے میں ایکچولی سوچا بھی نہیں تھا کہ کس فیلڈ میں جاؤں گی یا یو نو کیا کرنا چاہتی ہوں. مجھے میرے دماغ میں کچھ ایسے کلیئر نہیں تھا, اور جب انہوں نے مجھے آفر کیا تو مجھے لگا کہ اوکے یو نو کوشش کرتی ہوں, ٹرائی کرتی ہوں, مزہ آئے گا. اور پھر وہاں سے مطلب آفر آتے گئے, کام شروع ہو گیا وہاں سے.
یہ کالی کالی آنکھیں, یہ گورے گورے کان, یہ تیکھی تیکھی نظریں, یہ ہرنی جیسی چال.
کاجول کو اپنی پہلی ہٹ فلم 1993 میں بازیگر سے ملی. اس کے بعد 1995 میں آئی ڈی ڈی ایل جے یعنی دل والے دلہنیا لے جائیں گے, اور فلم نے کامیابی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے.
جا سمرن جا, اس لڑکے سے زیادہ پیار تجھے اور کوئی نہیں کر سکتا. جا سمرن جا, جی لے اپنی زندگی, جا بیٹا جا.
یہ ایک ایسی فلم تھی جو ایک سنیما میں 25 سال تک چلتی رہی.
رک جا دل دیوانے, پوچھو تو میں ذرا, تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم, پیار ہوتا ہے دیوانا سنم.
کاجول نے اپنے پورے کریئر میں مختلف کردار نبھائے ہیں, کہیں چربلی نٹکھٹ لڑکی تو فلم گپ میں نفسیاتی مرض کی شکار قاتل, فلم فنا میں ایک معصوم نابینا لڑکی. لیکن اصل زندگی میں کاجول کیسی ہے؟
کاجول تھوڑی سی پاگل ہے, تھوڑی سی اچھی ہے, تھوڑی سی خراب ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آئی ہوپ دیٹ شی از اے ونڈرفل وومن.
میری ساسوں میں تو, میری باہوں میں تو, دل کی راہوں میں تو,
इंडस्ट्री के तीनों खानों के साथ फिल्में की हैं, लेकिन शाहरुख के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आती है और दोनों ने कामयाब फिल्में दी हैं। शाहरुख और काजोल को इंडस्ट्री का गोल्डन कपल कहा जाने लगा। 1998 में शाहरुख के साथ उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब रही।
लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ही हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी।
2001 में शाहरुख के साथ ही कभी खुशी कभी गम ने खूब धूम मचाई। तो काजोल, बेखुदी से दिलवाले तक का सफर कैसा रहा?
Fortunately for me, it has been very, very comfortable and बहुत ज्यादा मतलब मुश्किलें तो आई जरूर, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि उनको आसानी से पार नहीं किया जा सके। एंड आई थिंक ज्यादातर मेरा काम मतलब लोगों को अच्छा लगा है। फॉर्चुनेटली के जो भी पिक्चरें मैंने की हैं वो चली हैं, सब नहीं लेकिन ज्यादातर, और उसकी वजह से शायद लोगों को बहुत अच्छा लगा है काम या जो भी है, तो आई बीन लकी।
व्हाट द हेल आर यू डूइंग?
बहुत प्यार आ रहा है तुम पर।
बट लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो।
ओके।
1999 में काजोल ने फिल्म स्टार अजय देवगन से शादी की और अब उनके दो बच्चे हैं। उन्होंने अजय के साथ भी कई फिल्में की जिनमें तोनपुर का हीरो और यू मी और हम में उनकी अदाकारी को काफी सराहा गया।
दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए।
अजय देवगन जहां एक सीरियस और एंग्री हीरो की इमेज में नजर आते हैं, वहीं काजोल बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार करती आई हैं और रियल लाइफ में भी दोनों काफी अलग नजर आते हैं। तो फिर ये हुआ कैसे?
इट वॉज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, इट वॉज मोर दैट वी बिकेम फ्रेंड्स फर्स्ट। हम मिले शूटिंग पे तो हमारी पिक्चर शुरू हो गई थी हलचल, और हम मिले हलचल की सेट पे, और मुझे पहले लगा कि मतलब क्या अजीब इंसान है, एक कोने में बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता, मतलब अजीब है, मतलब सिर्फ काम से काम, मतलब यू नो ठीक से बात नहीं करता, स्ट्रेंज। और उस वक्त आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट टाइम, तो बातें मेरे दिमाग में बहुत बड़ी चीज थी। कोई बात नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आई थिंक बट इवेंचुअली जब हम मतलब बातें करनी शुरू की उन्होंने, तो यू नो वी गॉट टू बी फ्रेंड्स, और दोस्ती में फिर आगे चले गए हम लोग। काजोल ने अपने दोनों बच्चों की पैदाइश के बाद फिल्मों में काम बहुत कम कर दिया। हाल ही में उन्होंने शाहरुख के साथ ही रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले की थी। फिल्म को मिक्स रिएक्शन मिला था। तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप, कैसा लगा आपको? तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और अगर बॉलीवुड राउंड अप आप दोबारा सुनना चाहें तो पता है bbcurdu.com, जहां पर आपको ताज़ा तरीन खबरें भी मिलेंगी। सैरवीन यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर फयाज अहमद, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डेरिक क्लार्क और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरवीन की टीम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। मगर चलते चलते अहम खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے آنند ناگ میں حکومت مخالف ریلی کے دوران پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 21 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے شہر کراچی میں مونسون کی پہلی بارش میں کرنٹ لگنے سمیت مختلف واقعات میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ سن 2010 سے زیر حراست ایران کے ایک جوہری سائنسدان شاہرام امیر کو پھانسی دے دی گئی ہے. سعودی عرب نے گزشتہ مہینے جرمنی میں حملے کرنے والوں کے ممکنہ منصوبہ سازوں کو ڈھونڈنے میں مدد کی پیشکش کی ہے. جنوبی افریقہ کی حکمراں جماعت افریقن نیشنل کانگریس کو بلدیاتی انتخابات میں ڈیموکریٹک الائنس کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے. ایک چینی وکیل وانگ یو نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے پر امریکہ کی طرف سے دیے جانے والے ایوارڈ کو لینے سے انکار کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے انہیں اس ایوارڈ سے نوازا جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.